أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قرآن کریم کا موضوع دعوت الی اللہ ہے اور قرآن کا مقصد اللہ کی توحید کا اثبات ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی ہے. قرآن کریم کے نزول کے وقت چار قسم کے مشرکین موجود تھے، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد الصالحین. شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، اعتقادی، اس کی چار قسمیں ہیں، شرک فی الدعا، فی العلم، فی العبادہ، فی التصرف، اور دوسری قسم فعلی ہے جو متنوع ہے. شرک کی بنا اور وجوہ الجهل بالمصالح الشرعیہ والتجاوز فی الحب او التعظیم عن الحد الشرعی. شرک کا معنی بٹوارا ہے اور کفر کا معنی ضروریات کا انکار ہے. قرآن کریم کے نزول کے وقت چار قسم کے لوگ تھے جو آسمانی مذاہب کے دعوے دار تھے، مجوس، صابئین، یہود اور نصارہ. قرآن کے قریبی مخاطب یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین اور منافقین تھے. قرآن کریم کا نزول وہ 23 سال میں ہوا ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول میں فرشی اور عرشی لحاظ رکھا گیا ہے. قرآن کریم کا جمع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا، افراد مختلفہ، اور بل ہو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن علمن اور عملن محفوظ، مسون، مدون ہو چکا تھا. لوگوں کی سہولت کے لیے خلیفہ اول ابوبکر نے کاتب وحی زید بن ثابت اور 6 کرشی کو تاب سے جمع کرایا، اور جب ضرورت پیش آئی آرمینیا وغیرہ کی لڑائیوں میں تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان نے نسخہ مکتوبہ ام المومنین حفصہ سے منگوایا اور اس کے ساتھ نسخے کروا کے عالم میں روانہ فرمائے. قرآن کریم ہر اعتبار سے خدائی کتاب ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی مخلوق کے دسترس سے باہر ہے. قرآن کریم کی تفسیر بڑی عبادت ہے اور اس کے اقسام ہے، تفسیر الآیت بالآیہ، تفسیر الآیت بالحدیث صحیح، اور تفسیر القرآن باللغت العربیہ او حسب القواعد الاجتہادیہ، اور 4th قسم ہے من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم، یعنی تفسیر موہوب. تفسیر برائے نہایت مذموم ہے کیونکہ وہ تحریف کی ایک قسم ہے، لیکن رائے سے مراد نا اہل کی رائے ہے، اہل حق کی رائے کی ترغیب اور تشویق کتاب میں موجود ہے. فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تفسیر اور تاویل میں کچھ فرق ہے یا ہم معنی ہے؟ بیشتر مفسرین ہم معنی ہونے کے قائل ہیں. بعضوں نے تفننن تلطفن اس کی تعریف اور تقاسیم فرمائی ہے. تفاسیر عہد رسول سے شروع ہے، باقاعدہ تدوین بعد میں ہوئی ہے. ابتدائی تفاسیر فارسی زبان میں لکھی گئی اور پھر پورے عالم میں پھیل دی گئی. امام الاثر مولانا انور شاہ کے زمانے تک 200,000 چھوٹی بڑی کامل ناقص تفاسیر قرآن کی گئی تھی. یہ بات استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے یتیمۃ البیان صفحہ 26 پر استاد محترم مولانا لطف اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب سے نقل فرمائی ہے. بعض اہم مہم تفاسیر پر گفتگو کی گئی تھی اور اہل باطل کی بعض تحاریف اور تفسیر برائے کی نشاندہی کی گئی تھی. قرآن کریم کے اسماء پر بھی کلام ہوا اور قرآن کریم کے انداز خطاب پر بھی بحث ہوئی اور قرآن کے تفسیر و تاویل اور طبقات اور درجات سمجھنے کے لیے بعض اہم مہم اصول ذکر کیے گئے تھے. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے اور وہ خدائی الوہیت کے اثبات اور بیان میں ہے، جس میں مسئلہ الہ 5 جگہ مظہراً اور 5 جگہ مزمراً بیان ہوا ہے. بقرہ کے اندر مسائل سمانیہ ہیں، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم اور الامور الممدہ للتوحید والرسالہ والجہاد والانفاق، جیسے تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ. باقاعدہ رد سورت کے اندر یہود کا ہوا ہے، کیونکہ وہی فاتحہ کے اندر مغزوبین تھے. اور سورت بقرہ کے بعد آل عمران میں نصارہ کے 6 مشہور شبہات کا رد کیا گیا ہے، جن پر موجودہ عیسویت جیسے پولوس نے ترتیب دی ہے وہ موقوف ہے. اور ان 6 شبہات کے مکمل اجوبہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں دیے ہیں. غرر نکول 6 ہے، ابدیت مسیح پر 33 نقطے ہیں. آسمان جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے عالم ناسوت میں صحیح قول کے مطابق 33 سال زندگی گزاری ہے. یہی 6 شبہات ہیں جن کا رد مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اظہار الحق کے اندر کیا ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک دنیا میں جتنی کتابیں ہوئی ہیں وہ اسی کی تفریح و تشریح ہے. آل عمران کے اندر مجاہد کی پہلی 2 لڑائیاں بدر و احد کا تذکرہ ہے، جس مجاہد کے اوصاف عشرہ سے تربیت بقرہ میں ہوئی اسے کامیاب قرار دے دیا گیا. اور سورت کے خلاصے کے طور پر صبر و مصابرہ اور تقوی ایمان کی تاکید کی گئی. یہ حقیقت میں ضالین کی تفسیر تھی. تو انعمت علیہم کی تفسیر میں سورۃ النساء ہے، 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے کے اندر 57 آیات اور 16 مسائل لوگ خود کر سکتے ہیں. دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 احکام حاکم کی ضرورت ہے. آخری 43 آیات کے اندر مراتب الناس ہے، اور یہ منومین کا مفصل بیان ہے. مائدہ کے اندر بیان حل حرمت کا ہے، نذور اللہ و نذور العباد، محرمات اللہ و محرمات العباد کے بیانات ہیں، اور 42 خطابات عامہ و خاصہ ہے. اور یہ پہلا حصہ ہے جو قرآن کا مکمل ہوا، جس میں مسئلہ خالقیت الحمدللہ سے بیان ہوا تھا. تو انعام سے دوسرا مسئلہ ربوبیت کا شروع ہے، اور انعام حقیقت میں دعوت اللہ کے آداب میں ہے کہ ایک مبلغ توحید کا مسئلہ کس طرح بیان کرے، اور ایک مبلغ کو شرک کے رد کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے، اور ایک مبلغ کو دلائل وحی، دلائل نقلی، دلائل عقلی کس طرح دینے ہیں. سورۃ انعام اسی پر متفرع ہے. 63 جگہ قل اور بغیر قل کے نبی کو حکم ہے، گویا عمر نبوت 63 سال ہے، اور زندگی بھر یہی مسئلہ بیان کرنا ہے. 23 مقام پر قالو قالو ہے، یعنی یہ عقبات ہے، ان مشکل گاٹھیوں سے اور ان کے اعتراضات سے گزرنا پڑے گا. آراف کے اندر مبلغ اور دائی الالتوحید کے لیے تسلی کا سامان ہے، اور سات پیغمبروں کے واقعات، آدم، نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت لوط کا بیان ہے کہ ان کے قوموں نے بھی نافرمانی کی، رب العزت نے ان کی گرفت فرمائی، عذاب آیا. تو پیغمبر آپ تسلی رکھے، آپ حق مسئلہ توحید کا بیان فرماتے رہے، اور آپ کو تکلیف دینے اور آپ کے سامنے رکاوٹ بننے والوں کو میں عذاب سے دوچار کر دوں گا. یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوگی کہ آپ کو استعداد للجہاد دے دوں تو انفال متفرع ہو گئی. انفال میں چھ خطابات یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے، غنائم کی تقسیم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح کی صورت میں مجاہدین آپس میں لڑنا شروع کر دے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. اس سے غنائم کا مسئلہ حل کر کے مجاہدین اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. تو جب آپس کی لڑائی نہ ہو تو دوسروں سے لڑنا آسان ہے. مشرکین اور منافقین سے تبری اور بیزاری کا اعلان سورت برات و توبہ میں ہے. 77 مقام پر منافقین سے برأت اور نفرت کا اظہار کیا گیا ہے. سورت یونس کے اندر مشہور شبہ ہاؤ لائے شفاؤنا عند اللہ کا ذکر اور رد ہے. دلائل نقلیہ 3 اور عقلی 25 کے قریب دی گئی ہے، اور سورت ہود بھی اسی پر متفرع ہے لیکن دلائل نقلیت 3 کے بجائے 7 کر دی گئی. اور سورت یوسف میں اس شبے کے رد میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے. دیکھو یعقوب پیغمبر ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے، لیکن اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے خواب سے اندازہ لگانے کے باوجود ان کی مشکل ہٹا نہ سکے. تو مشکلات دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور جب وہ جو اپنی آل و اولاد اور اپنے اقربا سے مصیبتیں دور نہ کر سکے وہ کسی اور سے دور نہیں کر سکتے، تو پیغمبر اس مسئلے کا اعلان کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. تو یوسف تو کنعان وہ شام کا شہر ہے، اور اس کے کنویں میں پڑا رہا کئی دن تک، اور قافلے والوں کے ہاں چلتا رہا، اور مصر تک پہنچنے سے پہلے مہینے لگے. یعقوب پیغمبر کو اطلاع نہ ہو سکی. تو پیغمبر آپ کو بھی بغیر وحی کے کوئی اطلاع نہیں ہے، اور غیب دان سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. تو ان مسائل کے بیان کرنے میں قیامت کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے بعد ہی تفصیلی مکافات ہوگی. سورت رعد اور دلائل عقلیہ کا بھرمار، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسئلہ قیامت ڈٹائی سے بیان کیا، اور وہ تو توحید کے خاص معلم اور دائی اعظم تھے. سورت ابراہیم، اور ایسے چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے، سورت حجر، اور محرمات اربعہ تابیدیہ سورت نحل، اور کرامات اور معجزات برحق ہے لیکن غیب دان اور متصرف کوئی نہیں. اور جس نے کرامات اولیاء یا معجزات انبیاء کو ٹکرایا لا محالہ ان کی گرفت کی گئی. تفصیل سورہ بنی اسرائیل. کرامات اولیاء کا حق ہیں جیسے اصحاب کہف سے صادر ہوئی، اور معجزات انبیاء کا حق ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اصحاب الکرامات اولیاء اور اصحاب المعجزات انبیاء دونوں غیب دان نہیں ہیں. اصحاب کاف کو شہر کا پتہ نہیں چلا، اور موسیٰ خضر سے بے خبر تھے، اور خضر علم موسیٰ سے ناواقف تھے، اور ذوالقرنین سارے جہان میں پانی ڈھونڈتے رہے، ان کو آب حیات نہ مل سکا. تو اے پیغمبر کوئی بھی غیب دان سوائے اللہ کے نہیں ہے. اور مریم کے اندر فرمائے کہ غیب دان نہیں، متصرف تک نہیں، زکریا اپنے لیے بیٹا نہ بنا سکا، مریم مصیبتیں ٹال نہ سکی، اور ابراہیم اپنے والد کو ایمان نہ دلا سکا، اور دیگر انبیاء کی پریشانیاں اور صدمے دیکھو. تو نہ کوئی غیب دان ہے اور نہ متصرف ہے. تو طہٰ میں فرمایا کہ پریشان بہت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھو، فرعون مصر کے ہاتھ تو کتنے غمگین و غمزدہ ہے. میں نے ان کی مدد کی، پار لگایا، نجات دی ان کے ساتھی اور ماننے والوں کو، دشمن کو غرق کر لیا. تو نفع و ضرر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیبدان اور متصرف وہ ہے، اور ہر طرح کے شدائد و مصائب وہ دور کر دیں. اور صرف ایک موسیٰ اور زکریہ اور مریم اور ابراہیم نہیں، جمیع انبیاء کے معروف پیغمبر نوح علیہ السلام کو دیکھو، اور داؤد و سلیمان کو دیکھو، اور ایوب کو دیکھو، اور ذوالکفل کو دیکھو، ادریس و اسماعیل کو دیکھو، اور یونس و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و مریم کو دیکھو. یہ دوننا رغبا و رہبا، یہ ایک اللہ کو پکارتے تھے. تو پیغمبر، ایک اللہ کو پکارنا ضروری ہے، اور ایک اللہ کو پکارنے کا طریقہ اخلاص کی عبادت ہے. سورۃ حج، العبادت المخلص للہ وحدہ، اور اس پر قواعد و ضوابط. عبادت مخلصہ کے نتیجے میں اوصاف عشرہ پیدا ہوتے ہیں. سورۃ مومنون، اگر عبادت اخلاص سے نہ کی گئی اور اوصاف نیک پیدا نہ ہوئے تو معاشرے میں نقصانات ہو جائیں گے. سورۃ نور میں زنا کا رد اور سزا، قذف کا رد اور سزا، بے پردگی کا رد اور سزا، اور دیگر امور کے اوپر پابندی عائد کی گئی. لدفع الفحشاء عن المعاشرہ، کہ معاشرے سے بے حیائی دور ہو اور ہر طرح امن سکون عفت و پاک دامنی ہو. یہ کام کب ہوگا؟ جب قرآن کا نظام نافذ ہوگا. اور قرآن کے چار مقامات سورۃ فرقان، اور تین سورت شعراء رد شبہ مشہورہ کہ قرآن شعر و سخن ہے، غلط. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور نمل، کوئی پیغمبر اور کوئی بھی غیب دان نہیں ہے. سلیمان بلقیس و قوم سبا سے ناواقف تھے. چوینٹی نے ان کو کہا وہم لا یشعرون، ہدہد نے کہا احط بما لم تحط به، علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام اور شعیب کو پتہ نہیں تھا کہ راستے میں کیا تکلیفیں آئے گی. اور صفورہ کو نہ جنگل میں چھوڑا، بچہ پیدا ہوا، اور وہ واپس مدین چلے گئے اور موسیٰ مصر چلے گئے. وہ آگ سمجھے اور وہ خدائی ذات و صفات کے جلوے تھے. تو پیغمبر کوئی بھی غیب دان نہیں ہے، صرف اللہ عالم الغیب ہے. سورۃ قصص، مسائل توحید کے، مسائل قیامت کے، مسائل صداقت القرآن کے جب بیان کریں گے تو امتحان و پریشانی آئے گی. سورۃ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان بس لے آئے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی. ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. یہ امتحانات و آزمائشیں تو ہمیشہ رہی ہے. امتحان و آزمائش کے نتیجے میں موحد اور مجاہدین کامیاب ہوں گے. سورۃ روم، غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. انہی مسائل کی تاکید حکماء اور عقل مندوں نے کی. ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، انہوں نے بھی بیٹے کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. شرک سے توبہ ضروری ہے، اور برات اور خالص عبادت چاہیے. الف لام میم سجدہ، چار امور انتظام عالم کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. اور سجدہ خالصہ نہ کرنے کے جرم میں مشرکین واجب القتال ہے. سورۃ احزاب، اور صرف کافر و مشرک سے جنگ ضروری نہیں ہے، بلکہ غلط نظریات اور رسوم سے باز آ جاؤ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک آدمی کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں، یعنی ایک مخلوق کے دو خالق و مالک و متصرف نہیں. وما جعل ازواجکم ابناءکم، تمہارے کہنے سے کوئی بیٹا بیٹی نہیں بنتے. وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن، تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی. اپنے زبان و منہ کنٹرول کر لو، جو کنٹرول نہیں ہوئے ان سے جنگ کر لو. احزاب بالتفصیل، قواعد ضوابط رد رسوب سورت احزاب میں، عقید ختم نبوت، صلاة و سلام کے مسائل، پردے اور حجاب کی تاکیدات نبی کو اور امت کی عورتوں کو، اور یہ دین امانت ہے اس میں خیانت ناجائز ہے. اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اور وہ دوسرا مسئلہ ربوبیت کا جو اسراء کے اخیر میں پورا ہوا، اور وہ تیسرا مسئلہ تاثیرات کا جو کہاں سے شروع ہوا وہ یہاں آ کے مکمل ہوا، اور وہ چوتھا مسئلہ بیان قیامت کا وہ شروع ہو رہا ہے. تو سبا میں دعویٰ ہے اور فاطر میں دلیل دعویٰ ہے بالتفصیل، اور انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے سورت یاسین، ملائک بھی یہی کہتے ہیں سورت سواد، جن بھی یہی کہتے ہیں سورت سواد، ملائک یہی کہتے ہیں صافات، جن بھی کہتے ہیں سورت سواد، سب کہتے ہیں سورہ زمر کہ قیامت برحق ہے. تو سات سورتیں آ گئی، پہلی حامیم مومن، دوسرے حامیم سجدہ، تیسرا حامیم شورا، چوتھا حامیم زخرف، پانچواں حامیم دخان، چھٹا جاسیہ، اور ساتواں سورہ احقاف، اور سات مسئلے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اس بات، اور قرآن کی صداقت کا بیان، اور پیغمبر کے معجزات کا تذکرہ، اور ہر طرح شرک کی نفی، اور قیامت کا اس بات ضروری ہے پانچواں، تبشیر و تخفیف چھٹا، تبشیر و تخفیف چھٹا، اور شبہات جو کبھی توحید پر، کبھی رسالت پر، کبھی صداقت پر، کبھی اعجاز پر، کبھی جہاد پر، کبھی کیا جنت و جہنم پر، ان کے تفصیلات اور رد سات و سورتوں کے اندر. یعنی مومن کو چاہیے اللہ کی عبادت کرے سورہ مومن سجدہ، مسلمانوں سے مشورہ کرے شورا، جال سازی نہ کرے زخرف، دشمن کو خدا جلا دے گا دخان، ان کی بستیاں الٹ جائے گی جاسیہ، اور ان کے ریت اڑا دی جائے گی، اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا جائے گا احقاف. تو بیان قیامت کا، کہ قیامت کا بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہے، اور قیامت اور توحید کے مسائل سمجھانے کے لیے پیغمبر کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو سورۃ القتال جس کا ایک نام سورۃ محمد ہے وہ شروع ہو رہی ہے. یہ سورۃ ہے الاستعداد للجہاد، جنگی تیاری کرنا. اس سورۃ کا مقصد ہے الاعداد للجہاد، جہاد خداوندی کے لیے تیار رہا. جہاد کرنے والوں کے مناقب اور تیاری، جہاد نہ کرنے والوں کے قبائح اور تباہی. سورۃ محمد مدنی ہے، 38 آیات اور 4 رکوع ہے. نزول میں 95 ہیں اور ترتیب میں 47 ہے. گزشتہ سورت میں پیغمبر اسلام کو صبر و استقامت کی تاکید تھی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اس سورت میں صبر و ثبات کے ساتھ جہاد کا مسئلہ ہے. گزشتہ سورت میں فہل یہلک الا القوم الفاسقون، کہ فاسق ہلاک ہو جائے گی، اور اس سورت میں ان کو ہلاک کرنے کے لیے جہاد تجویز ہوا ہے. گزشتہ سورت میں جنوں کا قرآن سننا اور متاثر ہونا اور قرآن کی دعوت دینے کا تذکرہ تھا، اور اس سورت میں پیغمبر اسلام کے جہاد اور دعوت الاللہ کا بیان ہے، اور ان کے مانعین کے ساتھ لڑنے کی تاکید ہے. گزشتہ سورت میں حضرت ہود کی قوم عاد کی تباہی کا تذکرہ تھا، اور سورت محمد و قتال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کے ساتھ قتال اور ان کی تباہی کا بیان ہے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے بے قیمت کر دیا ان کے اعمال، اضل یضل، بہکا دیا، ختم کر دیا. جیسے اچانک بازار ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، اور 100 روپے کی چیز 5 روپے کی ہو جائے، اس وقت کہتے ہیں کہ اضل الاشیاء، چیزوں کو غرق کر دیا. کفر کی وجہ سے نیکی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، تو ایمان کی وجہ سے عمل وزندار ہوتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے اس پر جو اتارا گیا حضرت پر، وہو الحق من ربہم، حالانکہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا اللہ ان کے گناہ، واصلح بالہم، اور ٹھیک کر دے گا ان کا حال. بال مانا حال. سورۃ طہٰ میں تھا کہ فرعون جب تنگ آیا تو حضرت موسیٰ کے خلاف فضا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فضا کو خراب کرنے کے لیے ایک سوال کیا کہ اگر فرعون کو خدا کہنا غلط ہے تو ان لوگوں کے بڑوں نے جو کہا تھا وہ کیسے تھے؟ تو وہاں لفظ دے فما بال القرون الاولى، کیا حال ہے ان امتوں کا جو اس عقیدے پہ گزری ہے. کبھی کبھی بال کے معنی دل کے بھی آتا ہے. عرب کہتے ہیں وقد یخترو ببالی، وقد یخترو ببالی، کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات آتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ بے شک کافروں نے ساتھ دے دیا باطل کا، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک ایمان والے ساتھ دیتے ہیں حق کا رب کی طرف سے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں. حق کا ساتھ دینا یہ ایمان ہے، اور ناحق کا ساتھ دینا یہ کفر ہے. آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے. حق اور باطل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان جب بنا ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ نے کہا کہ انگریز کو نکالنا ضروری ہے، اور انگریز کے نکلنے کے بعد مسلمان اور ہندو مقامی لوگ بیٹھ کر اپنی حکومت سیٹ کریں گے. اور ہندو لیڈروں نے لکھ کی دیا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو پوزیشن تھی وہ بحال کریں گے. انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی. دوسری طرف مسلمانوں کا تحفظ اس میں تھا کہ مقامی لوگوں کو ساتھ رکھا جائے. تو جمعیت علماء ہند نے کانگریس کا ساتھ دیا، اور دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے سربراہ مسلمان اسی ہندی کے حامل تھے. اس مسئلے کو نہ سمجھنے کے لیے اور لوگوں کو نہ سمجھانے کے لیے ایک جماعت پیدا ہوئی اور انہوں نے نام اپنا رکھا مسلم لیگ, اور انہوں نے کہا ہمیں علیحدہ وطن چاہیے, مسلمان رہے یا مرے ہمیں ایک پلاٹ چاہیے. اس نظریے میں قابض قوم انگریز کا فائدہ تھا, ان کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف تحریک مسلمانوں نے چلائی. 1857 میں مسلمان مارے گئے اور ان کو پتہ تھا کہ جہاد مسلمان کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم تو چھوڑنے والے ہیں ہندوستان, تو ایسا چھوڑے کہ یہ ہمیں نکالنے والے مسلمان یہ بے آرام رہے. تو انہوں نے ایک طرف کانگریس کو کہا تم اکثریتی جماعت ہو, تم زیادہ ملک پر اصرار کرو, اور دوسری طرف مسلم لیگ کو کہا کہ ہم تمہیں علاقے دیتے ہیں. تو جو مراکز تھے اسلام کے وہ سب ہٹا دیے, جیسے دہلی اجمیر یو پی سی پی یہ مسلمانوں کے مراکز تھے, حیدرآباد دکن, اور جہاں مسلمان نہایت کمزور تھے سندھ اور اس سے متعلق بعض علاقے وہ مسلمانوں کو دے دیے گئے. اور اس طرح جو مسلمان وہاں رہ گئے جنہوں نے تحریک اٹھائی تھی ان کا قتل ان کے لیے جائز ہوا, اور ہندوستان چھوڑ دو کی مہم کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو دی گئی. تو جنہوں نے زمین کو قیمتی سمجھا انہوں نے تھوڑا سا حصہ لے کے ادھر بیٹھ گئے, اور جنہوں نے مسلمانوں کو قیمتی جانا وہ وہیں رہ گئے, اور وہ آج تک اسی سزا میں پٹ رہے ہیں. اب بجرم عشق تو میں کوشید غوغائز تنیز برسر باما مدی تماشائز. ایک عاشق اپنی معشوق کو کہتا ہے کہ آپ کی محبت کی سزا میں مجھے اوپر سولی میں چڑھایا گیا, ایک تماشا ہے دنیا جمع ہے آپ بھی ذرا دیکھنے تو آ جائے. بجرم عشق تو میں کشید غوغائز تنیز برسر بام آمدی تماشائز. خیر یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کی حقیقت کے دو نتیجے نکلے. جن اکابر علماء نے مسلمانان ہند کے تحفظ کے لیے وقتی طور پر کانگریس کا ساتھ دیا وہ اعلی درجے کے اولیاء متقی و پارسا تھے, ان کے نتیجے میں ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود برقرار رکھا گیا اور مسلمانوں کو رہنے کا حق ملا. اناسی میں 7 سالہ جشن دارالعلوم دیوبند میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے تقریر کی اور کہا مولانا محمود الحسن اور مولانا حسین احمد تمہارے مذہب اور دین کے بڑے ہیں, انہوں نے تمہارے دین اور مذہب کے لیے قربانیاں دی, اور ہمارے وطن کے بڑے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں کے ساتھ مل کر انگریز کو یہاں سے نکالا ہے. مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند اور مولانا حسین احمد شیخ الاسلام حضرت مدنی, اندرا گاندھی نے ان کو خراج تقسیم پیش کیا کہ وہ ہمارے ہندوستانی اور وطنی اکابر اور لیڈر تھے اور مسلمانوں کے مذہبی لیڈر تھے. تو ان بزرگوں کی اس خدمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے 25 لاکھ کے مجمع میں ہندوستان کی متعصب وزیر اعظم نے ان کا ذکر خیر کیا اور ان کا خراج تقسیم پیش کیا میں خود پنڈال میں موجود تھا، اسی وقت پہنچ گیا تھا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی اور ان کے رفقاء اور لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی اور پاکستان بنا. مغربی پاکستان کا جھنڈا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد نے لہرایا اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا ظفر احمد عثمانی صاحب اعلی السنن نے لہرایا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ دیوبندیت پاکستان کا سرکاری مذہب بن گیا. جب بھی انصاف کے کٹہرے میں لوگ کھڑے ہوں گے اور عدالت انصاف کی ججمنٹ کرے گی تو وہ کہے گی کہ پاکستان دیوبندیوں کا ملک ہے. تو ان بزرگوں کے اختلاف سے ہندوستانی مسلمانوں کا بھلا ہوا اور ان بزرگوں کے اختلاف کر کے پاکستان آنے سے ہمارا بھلا ہوا. اختلاف و علماء امتی رحمت، اس کا نظارہ ہے. اس لیے ہمارے دونوں محترم و مکرم ہیں. کسی ایک نظریے کے حامل ہونا، یہ آیت ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، کفار باطل کا اتباع کرتے ہیں. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ساتھ دیتے ہیں، اتباع کرتے ہیں حق من ربهم. مسلمان جس سرزمین پر بھی اسلام کے لیے خدمت کر لے اللہ اسے روشن کر دیتا ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح بیان فرماتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں. یعنی غزہ اور جہاد کے شروع میں یہ احوال پیش آتے ہیں کہ ہم کس طرف ہو جائیں، ہم کس کے ساتھ ہو جائیں. پاکستان میں بڑی جماعت کی اہل حق کی جمعیت العلماء اسلام، اور ان کے دو بڑے تھے، ایک بطل حریت اور شیر اسلام زیغم دین مولانا غلام غوث ہزاروی، اور دوسرے مجتہد علی الاطلاق فقی کامل شیخ الحدیث و تفسیر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب، جو مفتی اعظم اسلام کا مقام رکھتے تھے. ان میں بعض فروع اختلاف نمودار ہوا، وقتی نقصان بھی جماعت کو پہنچ گیا، لیکن ان دیے دونوں کے حق تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی وجہ سے جماعت کو مختلف مقامات میں عزت عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ بظاہر دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے. اہل حق کے بارے میں دل بڑا وسیع رکھو، اور بعض نظریات جنہیں اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ان کا رد کرو، لیکن اہل حق جماعت سے اپنا تعلق قائم رکھو. نقصان جماعت کا نہیں ہوتا، نقصان افراد کا ہوتا ہے. جماعت اکابر اور بزرگوں کی امانت ہے، اس کا آخر تک نصرت کرو اور حمایت کرو. اس نظریے کو سمجھ لو تو آپ کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور کبھی بھی مداہنت کے شکار نہیں ہوں گے. جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں مولانا نے کیا ہے، خیر ہے نا، ہمارا لیڈر ہے، بڑا ہے نا. وہ تو ہمارا لیڈر ہے، لیکن دین ہمارا ایمان و اسلام ہے، اس لیے ان کا فعل غلط ہو سکتا ہے. بعض لوگ جو انہیں غلط کہہ کر پھر جماعت سے منحرف ہوتے ہیں، ہر دونوں باتیں غلط ہیں. کسی جماعتی فرد کے ہر فیصلے کو ماننا یہ کوئی وفاداری نہیں ہے. جس فیصلے سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اس کا رد ضروری ہے، لیکن کسی فرد کے کرتوت سے حق جماعت سے دستبردار ہونا یہ بھی غلط طریقہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جس طرح آپ کا یہ ایک مقام ہے کہ توحید اور سنت کا اس بات ہر طرح کے شرک و بدعت کا رد، اسی طرح ہر باطل کا رد اور حق کی حمایت، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. حق جس طرح مساجد ہے اور مدارس ہے، اس طرح سیاست بھی ہے، اور سیاسی مولوی وہ زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ مسجد اور مدرسے میں دین بیان کرنا اپنے ہم نواؤں کو ہے وہ آسان ہے، لیکن میدان کارزار میں کلمۃ الحق بلند کرنا دشوار ہے. وہ اگر واقعتاً حق کی حمایت کرتے ہیں تو وہ زیادہ اجر اور مقام کے لوگ ہیں. اہل حق کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے جس طرح دینی مدارس کا تحفظ کرتے ہیں، دینی مساجد کا تحفظ کرتے ہیں، دینی تنظیمیں جو برحق ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، وہاں یہ بھی وضاحت کرے کہ جمعیت العلماء اسلام اہل حق اور موحدین اور متسننین کی واحد جماعت ہے میدان سیاست میں، اور اپنے مقدور بر وسائل اور صلاحیت سے ان کا تعارف اور نصرت کو دین کا حصہ سمجھے. اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو وہ غلط جماعتوں کی طرف منسوب ہو جائے گا. الحاق یا گد جوڑ وقتی چیز ہے، اور جماعت کے اصول و فروع کے ساتھ اس کو حق کے ساتھ امتیازی رکھنا یہ دائمی عمل ہے، وقتیات سے دائمات کو نہ متاثر کرے. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو ان کی گردنیں. وہ ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارو، نظریاتی بحث ہوتی ہے، کہہ دو کہ بھئی یہ مسئلہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا ہے اس شخص نے، لیکن مارو وہی مخالف کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑ پڑے. یہی ہوا ہے نا، دو تنظیمیں آپس میں لڑ پڑی ایک دوسرے کے خلاف. اگر یہ اصول ان کو معلوم ہوتا جو سورۃ محمد میں ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی. جس وقت تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے، پس مارو ان کی گردنیں، ضرب الرقاب یعنی فضربوا ضرب الرقاب، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح خون خون کر لو، فشد الوساق، پھر باندھنا شروع کر لو، یعنی اپنی گرفت دائمی رکھو. فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّا، پس یا تو احسان کر کے چھوڑ دو جو کفار گرفت میں آئے ہیں، اگر مسلمان امیر اجازت دے اور وقت کی مصلحت ہو تو چھوڑ دو. وَإِمَّا فِدَاءً أَوْ تُفْدُونَ فِدَاءً، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو جیسے بدر میں ہوا. یہ آپس کی باتیں ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ گھر کی بات ہے، اس میں اختیار ہے کمانڈر ان چیف اور امیر الجیوش کا. حتی تدال حرب اوزارہا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنا ہتھیار، جب تک لڑائی چل رہی ہے چھوڑنا نہیں، جب لڑائی ختم ہو جائے پھر چھوڑ سکتے ہیں. علماء نے آیات سے استدلال کیا ہے کہ میدان جنگ اور جنگ کے دورانیے میں مسلمان کا کفار کو ہتھیار بیچنا نہ جائے. حتی تدال حرب اوزارہا، جنگ چل رہی ہے تو آپ ہتھیار نہ بیچیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے ان کا کام بن جائے.
ذالکا، یہ بڑی ضروری باتیں تھی جو آج کہی گئی.
ذالکا یہ سمجھنا چاہیے،
اور اپنے شیخ کے نظریے کو کمال کے ساتھ سمجھو، غلط فہمی کے شکار نہ ہو.
کسی کی تعریف اور محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے سیاسی اقدام سے دین کو مجروح کیا جائے، اور کسی کی سیاسی مخالفت سے جماعت حق سے دستبردار ہونا یہ جائز نہیں ہے. جماعت کی معاونت و نصرت فرض ہے. ذالکا، یہی تو مسئلہ ہے احسن العلوم میں پڑھنے کا. یہ تم نے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں سمجھا. جیسے مختصر المعانی میں کہ جس نے فصل اور وصل نہیں سمجھا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا.
سینہ بڑا رکھو اور جملہ اہل حق کی حمایت کرو، اور مقصود دین کی سربلندی ہے، ان کی توقع رکھو.
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ، بدلہ لے لیتا ان سے، وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض کو بعض سے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پس ہرگز اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال.
وہ شہید نے زندگی قربان کی ہے، اللہ اس کا عمل ضائع کرے گا؟ اس کا عمل تو بڑھتا جائے گا.
آیت میں بشارت ہے کہ جس مقصد کے لیے شہید مرا ہے اللہ اس مقصد کو بلند کرے. تو آیات میں خوشخبری ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر جتنے لوگوں نے حق کی نصرت کے لیے جانیں کٹوائی ہے، اگرچہ ان کی لاشیں اور خون بظاہر مٹی کھا گئی، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اور وقت آئے گا کہ اس سے بہترین پھل دینے والا درخت سامنے آئے گا، اور وقت آئے گا کہ پوری دنیا اس چھاؤ کے ٹھنڈ میں وقت گزارے گی، اور وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے لیے اسلامی محاذ کا مقام وہ ملک رکھے گا. فلن یضلّ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال بے قیمت نہیں کرے گا. انہوں نے تو اللہ کے لیے جان کٹوائی. شیخ اسامہ اور ملا عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو اسلام اور دین کی وجہ سے جانتے تھے. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات بدلیں گے، اور جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا ہو گئے. جب ہم آ رہے تھے تو ہماری شاباش تھی، اور جب ہم پکڑے گئے اور مارے گئے تو پیچھے سے راستے بدل گئے. ہائے ہائے، کیسی افسوسناک کیفیات ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ایک ملک وقتی طور پر پسپا ہو جائے تو قریبی ملک اس کا ساتھ دیتا ہے، ان کے پٹے ہوئے کو جگہ دیتا ہے، ان کے بیماروں کو اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرتا ہے، ان کے بھوکوں کو کھانا دیتا ہے کہ بھائی ان کو تکلیف پہنچی ہے. لیکن یہاں بڑا طاغوت مقابلے میں تھا، اور اس نے حمایتیوں کو متاثر کیا، اور حمایتیوں کا توکل اللہ پر نہیں تھا. سورت احزاب سمجھے ہی نہیں انہوں نے. اور تکیہ جب مخلوق پر ہو تو مخلوق کی وجہ سے حق سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اس لیے یہ دن دیکھنے پڑے کہ جو مجاہد تھے وہ دہشت گرد بن گئے، اور جو اسلام کی عظمت کا راز کا جہاد، وہ بدنامی اور آر کا سبب بن گیا. فلن یضل اعمالہم، لیکن اللہ مجاہدین اور شہداء کے کارناموں کو مٹنے نہیں دے گا. فلن یضل اعمالہم،
اللہ انہیں مٹنے نہیں دے گا.
سیہدیہم، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا. ویصلح بالہم، اور ٹھیک کر دے گا ان کا حال. اللہ خوشخبری دے رہا ہے، میں رہنمائی کرتا ہوں، میں حالات ٹھیک کر دوں گا. اللہ اللہ، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. اللہ اللہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة روم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، داخل کر دے گا ان کو جنت میں. عرفها لهم، اللہ نے مہکا دیا ان کے لیے.
جنت میں خوشبو لگ رہی ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، تزئین ہو رہی ہے، جیسے مہمان آ رہے ہو. عرف حالہ، عرف عرف شذی فی شرح الجامع لسنن الترمذی شرح حافل لامام الاثر مولانا انور شاہ الکشمیری. عرف شذی ایک چھوٹی جلد ہے مگر انور شاہ کا سبق ہے، دنیا ایسی ترمذی نہیں پڑھا سکتی. اگر ابو بکر ابن العربی عارضۃ الاحوذی کا مصنف اور ابن العربی اور دی ابن حجر جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی وہ عرف شذی ایک نظر دیکھ لیتے، خدا کی قسم نئی سرے سے شرح لکھ لیتے، ان کو عقل آ جاتی کہ ترمذی اس طرح پڑھتے پڑھاتے. اللہ تعالیٰ نے 1300 سال بعد ہندوستان میں ایک ایسا عالم پیدا کیا جو نظر میں، وسعت میں، دقاقت میں، مدارج و معارف جاننے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا مساوی تھا. اس کا نام تھا امام الاثر مولانا محمد انور شاہ کشمیری. حضرت اپنے نظر علم میں ثانی نہیں رکھتے بالکل. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ حَالَهُ. عرف شذی یعنی وہ خوشبو جو مہک رہی ہے، سبحان اللہ. عرف حالہم، اللہ تعالیٰ نے جنت کے ان کے لیے خوشبو لگائی یعنی تیار کیا ہے. آیت میں بشارت ہے کہ مہمانوں کی آمد پر صفائی ستھرائی سنت طریقہ ہے، سبحان اللہ. تفسیر والے آتے ہیں تو تیاری ہوتی ہے، دور حدیث والے سال شروع ہوتا ہے تو مدرسے میں تیاری ہوتی ہے. محمد انور شاہ کا آج رات میں تراویح میں ختم ہے تو زبردست تیاری ہے، آپ کی ایک مثالی دعوت ہے. اور وہ چائے جس کا وعدہ ہوا تھا وہ آج آپ کو پلائی جائے گی، اور آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. اور آج سحری میں اس کا نظام مکمل ہو گیا، 12 دیگ سبز چائے آپ کے لیے بنے گی. عرف حالہ، اللہ کے فضل سے. عجیب بات ہے کہ امام الاثر مولانا انور شاہ کے تذکرے میں محمد انور شاہ چھوٹا سا اس کا بھی ذکر آیا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کی مبارکبادی کے لیے سلمان گیلانی آیا. اس وقت تک وہ برطانیہ وغیرہ نہیں گیا تھا، دماغ صحیح تھا، بہترین قومی و دینی شاہ. اب وہ اور چیز ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہاں آیا، اس نے جلسہ کیا، مہمان آ جائے جلسہ ہی، تو اس نے جلسے میں شعر پڑھے کہ انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر اور یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ حَالَهُ، اور اللہ داخل کرے گا ان کو جنت میں جو اللہ نے ان کے لیے مہکایا ہے. خدا کی قسم، ایک سورت محمد 23 رمضان تک پڑھاتا رہا اور سارے جہان کے علوم اس میں لگاؤں، مگر کیا کروں، ختم کرنا ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس 11 شعبان سے 23 رمضان تک 15 پارے ہو بس، اور پھر اگلے سال سورت کاف سے شروع ہو، تاکہ ایک جگہ بھی جلدی نہ کی جائے. جلدی کرنے سے میرے سر میں درد رہتا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ چلو اس جلدی میں بھی جو آپ کو دیا گیا، اگر آپ نے اخلاص اور دیانت سے سمجھ لیا تو سارے جہان سے آپ بالا رہیں گے انشاءاللہ. میں نے اصول میں کہا تھا کہ 45 دن میں کوئی مفسر نہیں بنتا، مفسر کی قدر آ جائے گی. اس میں کسی کو تفسیر و تراجم ضبط نہیں ہوتے، تراجم و تفاسیر کا سلیقہ آ جائے گا. عرف حالہم، علم تفسیر کی خوشبو مہک جائے گی، اور اس میں الحمدللہ ساڈا پلہ بھاری. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کی برکت سے اللہ تمہیں داخل کرے گا جنت میں. عرف حالہم، جو اللہ تعالی نے مہکایا ہے ان کے لیے، سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ينصركم، اگر مدد کرو گے اللہ کے دین کی وہ تمہاری مدد کر دے گا. طالب علم وہ نقطہ یاد کرو، دین کو بیچ سے حذف کر دیا. فرمایا دین نہیں، میری مدد ہے. جیسے کوئی مدرسے میں چند لائے، میں کہتے مدرسہ نہیں، مجھ پہ اعتماد ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ نقطہ یاد رکھو، یہ نحویوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ تفسیری باتیں ہیں. اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، جو دین کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ ہی قبول کرتا ہے. ینصرکم، وہ تمہاری امداد کر دے گا. ویثبت اقدامکم، اور پکے کر دے گا تمہارے پیر، گرنے نہیں دے گا، ہلنے نہیں دے گا، جگہ سے ہٹنے نہیں دے گا. سبحان اللہ، اللہ اللہ. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے اس کا پہلا مظاہرہ حق پر ثابت قدمی، پہلا مظاہرہ حق پر ثابت قدمی. طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلے، نہ ہم نے قافلہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسلہم، تعس ہلاك، تعس تباہی، بربادی، پس بربادی ہے ان کے لیے. وضل اعمالہم، اور اللہ نے بیکار کر دیے ان کے کرتوت. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک چاہتے نہیں تھے وہ جو اتارا اللہ نے. فاحبط اعمالہم، پس اللہ نے حبط کیے ان کے اعمال. افلم یسیروا فی الارض، آئے چلتے نہیں زمین میں. فینظروا، پس دیکھائے. کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان سے پہلوں کا. دمر اللہ علیہم، بربادی ڈالی تھی اللہ نے ان پر. وللکافرین امثالہا، اور کافروں کی ایسی بڑی مثالیں موجود ہیں. سبحان اللہ، جہان بھرا ہوا ہے، ہر ملک میں خدا کے منکر اور دشمنوں کی تباہی کے نظارے موجود ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ بے شک اللہ کارساز ہے مسلمانوں کے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافروں کا ایسا کوئی کارساز نہیں، کیونکہ وہ کئیوں کے قائل ہیں نا، شرک اور کفر کی وجہ سے رب العزت کی رحمات و نصرت سے محروم ہیں.